درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بردیگا درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلے پروردگار عالم کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. آج کے زمانے میں جو عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی افراتفری, انتشار, مادہ پرستی اور نفسہ نفسی کا زمانہ ہے, خدا نے متعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کے ایام کو یاد کرتے ہوئے ان کی شخصیت کے اعتراف کے لیے یہاں پر جمع ہوں اور سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں اپنے لیے کچھ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں. خدا نے متعالیٰ کی دی ہوئی اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ہی میں محترم مولانا حسنین عباس گردیز صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں اور ان کے تمام موجود اساتذہ کا اور انتظامیہ کا جس نے موقع فراہم کیا, اور انشاءاللہ خدا نمتعال سے دعا کرتے ہیں کہ جو وقت اب ہم یہاں پہ صرف کریں گے اس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ پہلو ہمارے سامنے واضح ہو سکیں اور اس سے جو ہم اپنی زندگی کے لیے ایک متعمری بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں انشاءاللہ مدد ملے. جس ذات کا ذکر ہم اور آپ یہاں کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں بلا شک و شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے تشیعوں کے اندر اور شاید پوری دنیا کے اندر کوئی روزہ مبارکہ ایسا نہیں ہے جس کی زیارت اتنی بڑی تعداد میں لوگ کرتے ہوں جتنا آٹھویں امام کی زیارت انجام پاتی ہے. یہ وہ روزہ مبارکہ ہے کہ جو 24 گھنٹے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشقوں کے لیے کھلا ہوا ہے, اور یہ ایسا روزہ ہے کہ جو امام کی شہادت سے لے کر اب تک شاید کبھی بھی لوگوں کی دسترسی سے باہر نہیں گیا. بحمداللہ رب العالمین ہمیشہ یہاں عاشقوں کا ہجوم ہے, اہل بیت کے چاہنے والے یہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی تقدس کا اپنے احترام کا اظہار کرتے ہیں. اس کے باوجود امام کا لقب غریب الغربا پا جانا انتہائی قابل توجہ ہے. کیا وجہ ہے کہ جن امام کی زیارت تمام شہید ہونے والے 11 آئمہ اطہار علیہ السلام میں سب سے زیادہ انجام پاتی ہے, ان امام کا لقب غریب الغربا قرار پایا؟ آیا یہ غربت جسمانی غربت کی وجہ سے ہے, ملک سے دوری کی وجہ سے ہے؟ تو یقیناً باقی آئمہ اطہار علیہ السلام میں سے ایسے لوگ ہیں, ہستیاں موجود ہیں کہ جو مدینہ منورہ سے دور غربت کے عالم میں شہید ہوئے. کیوں امام کو غریب الغربا کہا گیا؟ شاید ان سازشوں کے نتیجے میں اور اس انتہائی پیچیدہ سازش کے نتیجے میں کہ جو امام کے زمانے میں ان کے خلاف انجام پا رہی تھی اور در حقیقت شیعت کے خلاف, اسلام کے اصلی پیغام کے خلاف انجام پا رہی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ جس دور میں امام عالی مقام نے امامت کے کٹھن فریضے کو انجام دیا, شاید حضور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانوں میں سخت ترین زمانوں میں سے ایک زمانہ قرار پائے گا, اس سازش کو دیکھتے ہوئے جو ان کے خلاف انجام پائی تھی. جو کچھ انجام پا رہا تھا وہ حکمت عملی کے اعتبار سے تاریخ کے نادر ابواب میں سے ایک ہے. جیسا کہ ابھی مولانا سمر نقوی صاحب نے بیان فرمایا کہ امام کی حکمت عملی کیا تھی, وہ اسباب کیا تھے جن کے تحت امام نے ولایت عہدی کو قبول کیا. لیکن اگر آپ خود اس مسئلے کی طرف توجہ فرمائیں تو اگر صلح امام حسن ایک پیچیدہ چیپٹر ہے سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا, شاید ولایت عہدی اس صلح امام حسن سے بڑھ کر پیچیدہ چیپٹر ہے. لہذا اس مسئلے کے اوپر جدا علیحدہ کتابیں تحریر کی جاتی ہیں. علماء کرام نے اس مسئلے کو علیحدہ سے مورد نظر رکھا ہے, اور شاید جو اس سلسلے میں بہترین تالیف انجام پائی ہے اب تک وہ لبنان کے مشہور عالم جعفر مرتضی عاملی کی کتاب تھی, جس کے اندر انہوں نے آٹھویں امام کی سیرت طیبہ اور بالخص مسئلہ ولایت عہدی کے اوپر اپنی گراں قدر تحقیقات پیش کی. اردو میں بھی کم سے کم خلاصے کی صورت میں اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے. ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ سیرت امام کی روشنی میں رہبر اور امت کی متقابل ذمہ داریاں ہیں. جب بھی کوئی عمل انجام پاتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے, خاص کر منصب امامت کی حد میں, تو وہ در حقیقت ایک ریئیکشن ہوتا ہے, انٹریکشن ہوتا ہے رہبر اور امت کے درمیان, امام کی رہبری اور وہ امت جو ان کے پیچھے چلنے والی ہے. اگر تین پیرامیٹرز کے ذریعے سے ہم کسی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, مثلا فرض فرمائیے آپ کے سامنے صلح امام حسن کا معاملہ آیا, اگر آپ صلح امام حسن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تین پیرامیٹرز پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. پہلا یہ کہ خود امام کی حکمت عملی اس زمانے میں کیا تشکیل پا رہی ہے. جب آپ امام کی حکمت عملی کے اوپر کام کریں گے تو دو اور فیکٹر آپ کے سامنے آئیں گے, ایک دشمن کا رویہ اور ایک دوستوں کا رویہ. اور یہ تینوں اگر آپ کے سامنے کلیئر ہوئے تب آپ سمجھ پائیں گے کہ اس زمانے میں جو عمل انجام پایا گیا وہ کیا عمل تھا. یاد اگر آپ صلح امام حسن کے بارے میں گفتگو کریں اور دشمن کو نہ دیکھیں, جو معاویہ ابن ابی سفیان ہے, اس کی ہوشیاریوں کو آپ کو ذہن میں نہ رکھیں, اس کی مکاریوں کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں, تو آپ امام کے رویے کی تحلیل نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ صلح امام حسن کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اس زمانے میں موجود شیعوں کی حکمت عملی کو نہ سمجھ سکیں, شیعوں کی مینٹیلٹی کو نہ سمجھ سکیں, اہل بیت کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے, اگر آپ اس کا تجزیہ نہ کر پائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری غلطیوں سے دوچار ہو جائیں گے. اور یہ جو ہمارے سامنے سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ظاہری طور پر فرق نظر آتا ہے, کوئی ایک امام شہادت قبول کر لیتے ہیں حتیٰ زندان جانا قبول نہیں کرتے, کوئی ایک امام زندان کے اندر رہتے ہیں اور سالوں زندان کے اندر رہتے رہتے ہیں, اور کوئی ایک امام ولایت عہدی کو قبول کرتے ہیں اور کوئی ایک اور امام صلح کو قبول کرتے ہیں. ان تمام کے اندر تبدیلی کا پیرامیٹر دشمن اور دوستوں کی کیفیت کو دیکھنا ہے. اگر آپ دشمن کا اندازہ لگا لیں کہ دشمن کون ہے, کس کیلیبر کا دشمن ہے, اور دوستوں کا اندازہ لگا لیں کہ دوست جو اس وقت امام کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے تھے وہ دوست کس قسم کے دوست تھے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا سیرت کا یہ فرق کیوں ہے. اگر یہ دو پیرامیٹر مختلف نہ ہوں تو پھر میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آٹھویں امام کی زندگی میں بھی وہی ہوتا جو سید الشہداء کی زندگی میں ہوا, اور سید الشہداء کی زندگی میں وہی ہوتا جو ساتویں امام کی زندگی میں ہوا. پھر یہ سارے ریئیکشن ایک جیسے نظر آتے آپ کو اگر دشمنوں اور دوستوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوتی. لیکن اہم مشکل یہ ہے کہ دوست اور دشمن دونوں زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ان دو سے متاثر ہو کر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں ظاہری طور پر تبدیلی نظر آتی ہے. اب میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس مختصر وقت میں جو ہمارے پاس موجود ہے کم سے کم اس مسئلے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے عرض کروں گا مختصر وقت, اس کے اندر کوشش کروں کہ پہلے ہم اس مسئلے کا تجزیہ اور تحلیل کر لیں کہ اس زمانے میں صورتحال کیا ہے رہبری کے اعتبار سے اور امت کے اعتبار سے, اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مجموعی طور پر رہبر کی ذمہ داریاں دین مبین اسلام کے اندر کیا قرار پاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں امت کی ذمہ داریاں کیا قرار پاتی ہیں, دونوں کی متقابل ذمہ داریاں ہمارے سامنے آ جائیں. ان کے ذریعے ہمارا ہدف کیا ہوگا, ہمارا ہدف اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے امت ہونے کے ناطے. ہم اور آپ جب ان تمام باتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اس دور کی طرح ایک خاص مرحلے اور امتحان سے گزر رہے ہیں. اگر صلح امام حسن کے موقع پر شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک امتحان سے گزرے, اگر آٹھویں امام کی ولایت عہدی کے قبول کرنے کے موقع پر اہل بیت کے ماننے والے ایک امتحان سے گزرے, تو میں اور آپ اس سے سخت اور کٹن امتحان سے گزر رہے ہیں, اور وہ امتحان غیبت کبریٰ کا امتحان ہے. اگر آج میں اور آپ 1400 سال کے بعد کھڑے ہو کر کوفہ کے اندر موجود بعض معروف شیعہ قبیلوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے سرداروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے امام کی اس طرح نصرت نہیں کی جس طرح کی نصرت کرنے کا حق تھا, تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم اتنی بھی نصرت نہیں کر پائے کہ امام آنکھوں کے سامنے موجود ہوتے؟ اپنی اس کوتاہی کا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ اگر ہم میں نصرت کی اتنی ہی صلاحیت ہوتی تو امام پردہ غیبت میں کیوں ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہیں تو کوتاہی ہے. نہ خدا کا جود و سخا یہ کہتا ہے کہ امام پردہ غیبت میں جائیں, نہ امام کی ذات مقدس ہم سے اتنا زیادہ بے اعتنا ہے کہ وہ ہماری مشکلات کو نہ دیکھتے ہوں. صرف ایک مشکل رہ جاتی ہے, ہمارے اندر ان کی رحمتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت کتنی ہے. ہم اس امتحان کو بھول جاتے ہیں. لہذا رہبر اور امت کی متقابل ذمہ داریوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری اس امامت جیسی عظیم الشان رہبری کے مقابلے میں کیا قرار پائے گی, اور اسی طریقے سے اسی امامت کی نمائندگی میں جو رہبری کا تسلسل ہمارے پاس موجود ہے اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کس قسم کی بنے گی. چند نکات سے آغاز کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجموعی طور پر اگر دشمنوں کا جائزہ لیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن جو ان کے سامنے زمانے حضور کے اندر آتے رہے, تو میں چار قسم کے دشمنوں کو بیان کر پاؤں گا. چار کیٹیگریز دشمنوں کی بنتی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں کی, یعنی 11 ہجرا سے لے کر 260 ہجرا تک آپ چار قسم کے دشمنوں کو دیکھ پائیں گے. کبھی اہل بیت کے دشمن ایسے دشمن ہیں جو کھلے کفر کا اعلان کر رہے ہیں, جیسے یزید ابن معاویہ. یزید ابن معاویہ اس 250 سال کے اندر شاید وہ تنہا کھلا دشمن ہے جو کھلے عام اپنے کفر کا اعلان کر رہا ہے. نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا, نہ کوئی وحی ہوئی, یہ تو وہ ڈھونگ تھا جو بنی ہاشم میں مملکت کے لیے رچایا, یزید کا مشہور شعر. ہم سمجھتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ اگر ایک دشمن کے طور پر ہو اس سے لڑنا بہت آسان کام ہے, لیکن جو سید الشہداء کا مقابلہ تھا کہیں آپ اس کو کم نہ سمجھیں, چونکہ وہ یزید ابن معاویہ کے خلاف نہیں تھا, وہ یزیدیت کے خلاف تھا. اگر فرد یزید ابن معاویہ ہو تو کسی مسلمان کے لیے یزید ابن معاویہ سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ یزید ابن معاویہ کفر ہے. کھلے کفر سے لڑنا میدان بہت آسان ہے. بس اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اس 250 سال میں کون سا دشمن تھا جو اپنے میدان میں سب سے کمزور کھڑا تھا, تو میں سمجھتا ہوں یزید ابن معاویہ. وہ مسلمان ملک کے اندر حاکم کے طور پر کمزور ترین جگہ پہ کھڑا تھا, کیونکہ اپنے کفر کا اعلان کر چکا تھا, اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن میں دوبارہ عرض کروں گا, سید الشہداء نے مقابلہ یزید ابن معاویہ کا نہیں کیا تھا, انہوں نے شروع سے یزیدیت کا مقابلہ کیا. لہٰذا انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر جب اپنی تحریک کے بنیادی اصول بیان کیے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا جیسا یا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, نہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, نہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا جیسا یزید کی بیعت نہیں کرے گا, بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. انہوں نے اپنے اس ایک جملے کے اندر ایک آفاقیت ڈال دی. انہوں نے بتا دیا میں یزید کا مقابلہ کرنے نہیں آیا ہوں, میں تاریخ تک کے آنے والے یزید جیسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کو ہم یزیدیت تعبیر کرتے ہیں. بس اگر دشمن ایسا دشمن ہو جس کا کفر کھلا ہوا ہو, اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے. کبھی دشمن ایسا دشمن ہوتا ہے جو اسلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن اہل بیت سے کھلی دشمنی کا اظہار کرتا ہے. بظاہر یہ اظہار کر رہا ہے کہ میں اسلام کے لیے مخلص ہوں, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں کھلی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے. اس کیٹیگری میں آپ امیر شام کو ڈال سکتے ہیں. امیر شام اور یزید میں بہت فرق ہے, یزید اور اس کے باپ میں بہت فرق ہے. معاویہ نے کبھی کھل کر اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, گرچہ اپنے بغض میں اس جگہ پر پہنچا ہوا تھا کہ ایک موقع پر اپنے ہم نشین کے ساتھ بیٹھے ہوئے جب اذان کی آواز سنتا ہے تو اپنے ہم نشین سے کہتا ہے کہ یہ کہ محمد کا نام اب تک لیا جا رہا ہے یہ مجھے بہت برا لگتا ہے. اپنے بغض میں وہاں تک پہنچا ہوا تھا. لیکن کھلے عام پبلکلی اناؤنس نہیں کیا کبھی. یزید وہ بیوقوف تھا, البتہ بیوقوف ظاہری طور پر حکمت عملی کے اعتبار سے یزید بڑے اسٹریٹجسٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے, جس کو ہم کسی اور موقع پہ مناسب ہوا تو ثابت کر سکتے ہیں. اہل بیت کے دشمنوں میں ایک وہ ہے جو کھلے کفر کا اعلان کرتا ہے, یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کھلے بندو اسلام کا اعلان کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے چاہنے والے ہیں لیکن اہل بیت کی دشمنی کھلے بندوں کرتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اہل بیت کی دشمنی کھلے بندوں کیا ہو سکتی تھی کہ امیر معاویہ نے, امیر شام نے 60 سال تک ایک ایسی سنت ڈالی جس کے تحت 60 سال تک امیر المومنین کے اوپر ہر اذان اور ہر جمعے کے خطبے میں گالیاں پڑتی تھیں. یہ دشمنی کا کھلے بندوں اظہار. ان سے مقابلہ کرنا اس پہلے گروپ کے مقابلے میں قدرے مشکل بنے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دشمن کہہ رہا ہے میں اسلام سے مخلص ہوں, اہل بیت کا دشمن. اچھا جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں, تب بھی یہ کہہ کے نہیں کہتا کہ یہ اہل بیت ہیں اور میں ان کا دشمن ہوں. وہ یہ کہتا ہے یہ اہل بیت نہیں ہے, میں ہی اہل بیت ہوں. پوائنٹ یہاں پر ہے. یعنی اگر آپ یہ تصور فرمائیں کہ جب چوتھے امام شام کے اندر پہنچے اور انہوں نے اس بوڑھے کو گالیاں دیتے دیکھا, تو امام نے قل لا ما اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ, لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ, یہ آیہ کریمہ کیوں پڑھی؟ ان کو یہ آیہ کریمہ کیوں پڑھنی پڑی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس بوڑھے جیسے شامیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ خاندان بنی امیہ اہل قربہ ہیں, ان کو یہ بتایا گیا تھا ہم ہی اہل بیت ہیں. لہذا 132 ہجرہ میں جب بنی عباس نے شام کے اوپر قبضہ کیا اور شام کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے آج تک بنی امیہ کی پیروی کیوں کی, تو اکثر شامی قبیلوں کے سرداروں نے قسمیں کھا کر یہ بات کہی کہ ہم آج تک ان کو اہل بیت سمجھتے تھے, ان کو اہل بیت سمجھتے تھے. بس یہ دوسری کیٹیگری ہے کہ جو اسلام کا اعلان کرتی ہے, اہل بیت کے مقابلے میں کھلی دشمنی کا اعلان کرتی ہے, ان سے لڑنا قدرے مشکل ہے. اب تیسری کیٹیگری دیکھیے گا. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو اسلام سے محبت کا اظہار کرتی ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر نہ مودت کا اظہار کرتی ہے نہ دشمنی کا اظہار کرتی ہے. اسلام کا اعلان کرتے ہیں, اہل بیت کی باری جب آتی ہے تو نہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور نہ دوستی کا اظہار کرتے ہیں. دبے لفظوں میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, کھلے لفظوں میں دشمنی نہیں کرتے. اس قبیلے میں کس کو رکھیں گے آپ؟ آپ اس قبیلے میں بنی عباس کے ابتدائی حکمرانوں کو رکھ سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری مخصوص ہے علنی کفر یزید ابن معاویہ کے ساتھ, دوسری کیٹیگری میں یزید کے علاوہ بنی امیہ کے آنے والے تمام حکمرانوں کو رکھا جا سکتا ہے. تیسری کیٹیگری اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, اہل بیت کا جب بھی نام سامنے آئے گا نہ مخالفت کریں گے نہ حمایت کریں گے, اس میں بنی عباس کے ابتدائی حکمران آ جائیں گے, مثلاً منصور, مثلاً مہدی, جو شروع میں آنے والے حکمران ہیں. وہ تمام کا رویہ یہی تھا, اہل بیت کے مقابلے میں دشمنی نہیں دکھاتے تھے, نہ دشمنی کا اظہار کرتے تھے نہ دوستی کا اظہار کرتے تھے. ہاں چھپے بندوں قتل کرتے تھے, چھپے بندوں دشمنی کرتے تھے. ان سے لڑنا ان دو کے مقابلے میں اہل بیت کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوتا تھا. کیوں؟ لوگوں کی وجہ سے. چوتھی کیٹیگری ان دشمنوں کی تھی جو اسلام سے بھی مودت کا اظہار کرتے تھے, اہل بیت سے بھی مودت کا اظہار کرتے تھے اور چھپے بندوں ان کے قاتل تھے. اس کیٹیگری کے اندر دو ناموں کو آپ سر فہرست قرار دے سکتے ہیں, ایک ہارون الرشید اور آن ٹاپ مامون الرشید. شاید آنے والے تمام خلفائے جور میں کسی خلیفہ نے اتنا اہل بیت سے مودت کا اظہار نہیں کیا جتنا مامون الرشید نے کیا. مامون الرشید مشہور تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے اظہار میں. مامون الرشید کا یہ عالم تھا کہ یہ دربار کے اندر محفل تشکیل دیتا ہے, اہل سنت علماء کو بلاتا ہے اور اہل سنت علماء کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ علمی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اس علمی مناظرے میں آپ کو بولنے کے اوپر کوئی قید نہیں ہے, آپ جو بولنا چاہیں اگر آپ صحیح دیکھیں تو تسلیم کریں, اگر میری بات غلط دیکھیں تو آپ بول سکتے ہیں. آپ سب کو امان دے دی گئی ہے. کیا چیز ثابت کرنا چاہتا ہے؟ دربار میں اتنے لوگوں کو بلا کر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اتنے لوگوں کو دربار میں بلانے کے بعد امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتا ہے. اور ڈاکٹر شریعتی کے والد ایک کتاب لکھتے ہیں, اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جتنا اچھا مامون الرشید دربار میں بیٹھ کر خلافت امیر المومنین کو ثابت کرتا تھا, اتنا بہت کم لوگوں نے اس پائے تک جا کے ثابت کیا. یہ مامون الرشید ہے. مامون الرشید نے اس نفاق کو, اس منافقت کو اپنے باپ سے سیکھا ہے. ساتھ میں امام محفل میں تشریف لاتے ہیں, ہارون الرشید دروازے تک احترام کرنے جاتا ہے, دونوں بیٹوں سے کہتا ہے ان کا احترام کرو. جب وہ تشریف لاتے ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے, دونوں بیٹوں سے کہتا ہے امام کے زانوں کے سامنے بیٹھ جاؤ شاگردوں کی طرح. امام تشریف لے جانے لگتے ہیں, پھر دروازے تک جاتا ہے, ان کو الوداع کہتا ہے اور امام سے کہتا ہے اپنی سواری پر دربار کے اندر چلتے ہوئے تشریف لے کر آئیں, قالین کے اوپر سواری کے ہمراہ آئیں. اتنی عزت دیتا ہے. اور جب امام تشریف لے جانے لگتے ہیں تو جو انعام کے طور پر اپنی طرف سے ہدیے کے طور پر پیسہ دیتا ہے وہ اتنا تھا کہ اپنے علاقے کے فقیروں کو بھی اس سے زیادہ دیتا تھا. مامون الرشید اپنے باپ کا عزیز تھا, اپنے باپ سے تنہائی میں کہتا ہے کہ آج آپ نے جس طرح ان کا احترام کیا, میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کو کسی کا اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا, آپ نے ان کا بہت احترام کیا. کہنے لگا بالکل صحیح کہا, میں ان کا احترام کرتا ہوں. کہنے لگا کہ آپ نے ان کا احترام اتنا کیوں کیا؟ کہنے لگا یہ امام ہے. ہارون الرشید نے, مامون الرشید اپنے بیٹے سے کہا یہ امام ہے. مامون اپنے باپ سے کہنے لگا کہ امام کا جو مطلب مجھے پتا ہے کیا آپ کے نزدیک بھی وہی مطلب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ امام کا مطلب لیڈر ہے, رہنما یہ ہے. پھر کہا کہ وہی مطلب ہے. کہنے لگا پھر ہم کون ہیں؟ مامون الرشید اپنے باپ سے کہا کہ اگر یہ لیڈر ہیں, یہ رہنما ہیں تو ہم کون ہیں؟ ہارون الرشید نے اس سے کہا کہ تو میرا عزیز بیٹا ہے, لیکن اگر میری حکومت کی راہ میں تو بھی آیا تو تیری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا. یہ ہارون الرشید ہے. اور اس کا بیٹا مامون الرشید ہے, حکومت پہ آیا ہے, اپنے دربار کے اندر خلافت بلا فصل امیر المومنین کی ثابت کرتا ہے, تمام بنی عباس کے اندر کوئی مودت کا اتنا اظہار نہیں کرتا جتنا مامون الرشید کرتا ہے. اب بتائیے اس دشمن سے لڑنا کیسا ہے؟ ایک کھلا کفر کا اعلان کرنے والا دشمن ہے, ایک کھلی دشمنی کا اعلان کرنے والا دشمن ہے, ایک اپنے آپ کو بے طرف دکھانے والا دشمن ہے, اور ایک وہ قاتل ہے جو برسر عام اپنی مودت کا اظہار کر رہا ہے اور پھر قتل کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ زمانہ جو آٹھویں امام کے زمانے میں ہے یہ پیچیدہ ترین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے, اور اس خاطر امام کی حکمت عملی کو سمجھنا اور ان کے اور امت کے درمیان ایکشن اور ری ایکشن کو سمجھنا اتنا زیادہ مشکل قرار پاتا ہے. اب امامت کے مناسب کیا ہے؟ اور یہ جو سازش مامون الرشید کر رہا ہے اس سازش کی بنیادی عناصر کیا ہے, تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اب امام اپنی قوم کو لے کر چلے کس طرح سے. میں چند منٹ میں مامون الرشید کی اس سازش کا انالیسز آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دوں. مامون الرشید انتہائی مکار انسان ہے, انتہائی ہوشیار انسان ہماری زمانے کی ٹرمنالوجیز میں. اگر آپ بنی عباس کے اندر مامون الرشید کا مقام سمجھنا چاہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے مغل بادشاہوں کی ہسٹری میں اکبر بادشاہ کا مقام لیا جاتا ہے, کہ کوئی اکبر بادشاہ جیسا ہوشیار نہیں تھا, لمبی مدت حکومت کرنے والا بادشاہ جو اپنی بادشاہت کے ایک ایک راز کو اچھی طرح سے جانتا تھا, ایک ایک گر جانتا تھا. مامون الرشید اس قسم کا ایک انسان ہے. اور اہل بیت سے نزدیک ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے راز کو جانتا ہے جو ایک عام دشمن نہیں سمجھ سکتا تھا. اب آپ تصور فرمائیے, اپنے آپ سے کبھی پوچھے گا زیاد ابن ابی اور عبید اللہ ابن زیاد یہ باپ بیٹا بھی اہل بیت کے دشمن ہے, عمر ابن سعد بھی اہل بیت کے دشمن ہیں, لیکن کیا عبید اللہ ابن زیاد زیادہ ماہر نظر نہیں آتا آپ کو؟ کیوں ایسا ہے؟ زیاد ابن ابی امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کی طرف سے منسوب ہو کر گورنر تھا, ایک ایک شیعہ قبیلے کو جانتا تھا, ایک ایک قبیلے کے فرد کو جانتا تھا, ایک ایک گھرانے کو جانتا تھا کہ کس گھر میں حب اہل بیت کس نتیجے تک ہے. جب اس کا بیٹا گورنر بنایا جاتا ہے کوفے کا، ایک ایک فرد کو جانتا تھا کہ اس کو ڈرا کر حسین سے دور کیا جا سکتا ہے یا پیسہ دے کے دور کیا جا سکتا ہے، اور کس کو بالکل دور نہیں کیا جا سکتا. یہ فطانت اور یہ مکاری عمر ابن سعد کی بس کی بات نہیں تھی، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا کارنامہ تھا. بالکل یہی عالم مامون الرشید کے ساتھ، کوئی اموی اور عباسی حکمران وہ مکاری نہیں کر سکتا تھا جتنا مامون الرشید کر سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمیق ہو کر دیکھ چکا تھا اہل بیت کے ماننے والے کیوں اہل بیت کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں مامون الرشید نے اس سازش سے پہلے تین عناصر کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ لوگ تین عناصر کی وجہ سے اہل بیت کا ساتھ دیتے ہیں. اب آپ تصور کیجئے، آپ مامون الرشید کے مقام کو دیکھیے، ملک کا حکمران ہے اور ایک شخصیت سے خائف ہے، کیا اس شخصیت کا تجزیہ تحلیل نہیں کرے گا کہ لوگ اس کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ وہ فوراً سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کیا اس کے اندر خوبی ہے اور میرے اندر نہیں ہے کہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور میرا ساتھ نہیں دیتے. اور وہ یہ بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ 200 سال تاریخ اسلام کے اندر جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے سروں پہ حکومت کی، انہوں نے بغیر حکومتوں کے دلوں کے اوپر حکومت کی، یہ کام کیسے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں مامون الرشید فوراً سمجھ گیا تھا کہ تین عناصر اہل بیت کے ساتھ، ان تین کو اگر توڑ دیا جائے اہل بیت کی طاقت نعوذ باللہ ٹوٹ جائے گی. اور وہ تین عناصر سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری. 200 سال تاریخ ثابت کر رہی تھی اسلام کی کہ ان سے بڑھ کر تقویٰ اور پرہیزگاری میں کوئی نہیں ہے. مامون الرشید بھی یہ بات جانتا تھا کہ اگر دنیا میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات آئی تو پوری دنیا جانتی ہے اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکالمہ موجود ہے شقیق بلخی کے ساتھ، بہت خوبصورت مکالمہ. شقیق بلخی چھٹے امام کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے. چھٹے امام دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے. امام ایک موقع پر اس کو ہوشیار کرنے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے نزدیک انسان کی فضیلت کیا ہے؟ کہنے لگا ہمارے نزدیک انسان کی فضیلت یہ ہے کہ جب خدا اسے دے تو شکر بجا لائے اور جب خدا نہ دے تو صبر کرے. اپنی دانش میں اس نے جو جملہ بولا تھا یہ بہت اعلی پائے کا جملہ ہے، ہمارے یہاں ایسا بھی کوئی نہیں ملے گا آپ کو. جس کو خدا دے تو وہ شکر کرے اور خدا نہ دے تو صبر کر لے. ہمارے یہاں اگر خدا کسی کو دیتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور خدا نہیں دیتا ہے تو وہ شکوہ شکایت کرتا ہے. شقیق بلخی نے اپنی دانش میں بڑا اونچا معیار رکھا تھا، کہا اگر خدا دے تو شکر کرتے ہیں، نہیں دے تو صبر کرتے ہیں. آٹھویں امام نے کہا ہے شقیق بلخی مدینے کے کتے بھی تیری طرح ہے. پھر مدینے کے کتے بھی تیری طرح، ان کو بھی اگر ان کا مالک دیتا ہے تو وہ اس کے قدموں میں لوٹنے لگتے ہیں، اور اگر مالک نہیں دیتا تو خاموشی سے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو نے کون سا کارنامہ کیا پھر؟ اب شقیق بلخی بہت پریشان ہوا، کہنے لگا کہ آپ فرمائیے آپ کے نزدیک انسان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نزدیک فضیلت یہ ہے کہ اگر ہمیں خدا کچھ نہیں دیتا تو ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر خدا دیتا ہے تو بندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ ہماری فضیلت ہے. ہارون اور مامون بہت اچھی طرح جانتے تھے اہل بیت کا تقویٰ میں مقام ہے. 200 سال گزر گئے ان کے تقویٰ کو کوئی نہیں توڑ پایا، چاہے کسی نے مصنوعی نقل کر کے عبادتیں بھی کر لی ہوں ان کے پائے پر کوئی نہیں پہنچ پایا. اب مامون الرشید کی ذمہ داری یہ تھی شیطان کا نمائندہ ہونے کے ناطے کہ ان کی تقویٰ کی شہرت کو ختم کرے. دوسری چیز جس کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا وہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام تھے. وہ جانتا تھا کہ 200 سال گزر گئے ہیں، اس 200 سال میں کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اہل بیت کے پاس نہ ہو. وہ اور اس کے جیسوں نے دسیوں دفعہ اعتراف کر لیا تھا کہ صرف اہل بیت ہیں جو مشکل کو حل کر سکتے ہیں. اب چاہتا تھا کہ اہل بیت کی جو علمی فضیلت لوگوں کے اوپر بیٹھ گئی ہے اس علمی فضیلت کو کسی طرح توڑ دیا جائے. اور تیسری بات جو وہ دھیانتا تھا کہ لوگ اہل بیت کو مظلوم ہونے کے ناطے پہچانتے ہیں. وہ جانتا تھا کہ یہ جو لوگ اہل بیت کے ساتھ ہیں، ایک ان کے تقویٰ کی وجہ سے ہیں، دوسرا ان کے علم کی وجہ سے ہیں اور تیسرا اس وجہ سے ہیں کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حق پر سمجھتے ہیں اور ان کے حق کے غصب ہونے کی وجہ سے انہیں مظلومیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام میں امیر المومنین سے لے کر آنے والے آٹھویں امام تک سب کو مظلومیت کی نظر سے دیکھتے تھے. اب اس کا ہنر یہ تھا مامون الرشید کا کہ کوئی ایسی سیاست چلی جائے کہ یہ تینوں بنیادی امام کی شہرت کے اسباب ان کے ہاتھ سے زائل ہو جائے. مامون الرشید نے سیاست چلی. خوب سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اگر میں ولایت اہدی کا منصب پیشکش کر دوں تو یہ تینوں بنیادی اجزاء اہل بیت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ مامون الرشید کی سازش ہے. یہاں پر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ولایت اہدی کی پیشکش کروں، امام ولی عہد بن جائیں. اچھا آپ جانتے ہیں کہ پہلے اس نے خلافت کی پیشکش کی، امام نے منع کیا. جب امام نے خلافت کی پیشکش کو منع کیا، اس نے خلافت کے اوپر چندہ اصرار نہیں کیا، فوراً ولایت اہدی کی پیشکش پہ آیا. جب ولایت اہدی کی پیشکش کو منع کیا، اس پر بھرپور اصرار کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، آپ زندہ اس جگہ سے باہر نہیں جا پائیں گے. کیوں اس نے خلافت کے اوپر اتنا اصرار نہیں کیا، ولایت اہدی کے اوپر کیوں اتنا اصرار کیا؟ پہلے سے منصوبہ یہ تھا کہ جانتا تھا کہ امام خلافت قبول نہیں کریں گے. ظالم سے دیے ہوئے وہ کسی ایک لقمے کو قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کی حکومت کو کیسے قبول کرتے؟ اس سے پہلے ابو سفیان نے امیر المومنین کو خلافت میں مدد دینے کی پیشکش کی تھی. مامون بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ امیر المومنین نے بھی ابو سفیان کی اس معاونت کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا، جانتا تھا کہ یہ میری دی ہوئی خلافت نہیں لیں گے. ولایت اہدی کی پیشکش کرتا ہے، اس پہ اصرار کرتا ہے امام علی مقام کے مقابلے میں. حکمت عملی کیا ہے؟ سازش یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر امام ولی عہد بن گئے، اب وہ تینوں دعوے ختم ہو جائیں گے. پہلا دعویٰ تقویٰ اور پرہیزگاری کا، وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ دیکھو یہ اس وقت تک متقی اور زاہد تھے جب تک دنیا ان کے پاس نہیں آئی تھی، اب جبکہ دنیا ان کے پاس آئی تو ہم دنیا داروں کی طرح ہیں. اور یہ وہ سازش ہے جس کی طرف خود آٹھویں امام نے اپنے کلمات میں اشارہ فرمایا. جب مامون الرشید نے ایک موقع پر بہت اصرار کیا تو امام نے مامون الرشید سے کہا کہ اے مامون تم مطمئن رہو، ہم جانتے ہیں تم ہمیں یہ پیشکش کیوں کر رہے ہو. کہنے لگا بھلا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ میں یہ پیشکش کیوں کر رہا ہوں؟ امام نے فرمایا تم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اس وقت تک زاہد تھے جب تک دنیا ہم سے دور تھی، اور جب دنیا ہماری طرف آئی تو ہم بھی دنیا دار بن گئے. تم لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو. ہمیشہ ذہن میں رکھو، نہ ہم نے دنیا کو دنیا کی خاطر قبول کیا ہے اور نہ دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کیا ہے. ہم نے سب کچھ خدا کی خاطر کیا ہے. نہ دنیا کو دنیا کی خاطر قبول کیا ہے اور نہ دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کیا ہے. مصنوعی زہد نہیں ہے ہمارا، مصنوعی تقویٰ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کیا ہے خدا کی خاطر کیا ہے. تم یہ دھوکہ نہیں دے پاؤ گے ہمیں. بس مامون الرشید کی حکمت عملی ہے، تقویٰ اس طرح ختم ہوگا. اس کے بعد مامون الرشید اپنی کم عقلی میں یہ سوچ رہا ہے کہ امام کا علم اسلام کے چہار چوبے کے اندر کارآمد ہے. جب تک بات قرآن کی ہے یہ حاکم ہے، ان کا علم کارآمد ہے. جب تک بات حدیث نبوی کی ہے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر بات یونان کے فلسفے کی ہوئی تو نعوذ باللہ مامون یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شکست کھا جائیں گے. اگر بات ہند اور چین کے فلسفے کی ہوئی تو امام رضا نہیں جیت پائیں گے. دوسرا حربہ اس نے یہاں سوچا ہے کہ میں ایسے مناظروں کے اندر امام کو بٹھاؤں گا جہاں گفتگو مروجہ ادیان کی نہیں ہوگی، ایسے ادیان کی ہوگی جن کی خبر نعوذ باللہ اس کی کم عقلی میں امام کے پاس نہیں ہوگی. اور یہ معاملہ کہ امام کے پاس ان چیزوں کے بارے میں علم ہوگا یا نہیں ہوگا اتنا سنگین ہے کہ جب امام ایک بڑے مناظرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ گھر سے تشریف فرما ہوگا دربار تک پہنچے، تو ان کے ساتھ چلنے والا مصاحب جو بظاہر ان کا ماننے والا ہے ایک موقع پر پریشانی کا اظہار کرتا ہے. امام فرماتے ہیں تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ کہتا ہے مولا میرے ذہن میں کچھ وسوسے ہیں. امام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے ذہن میں وسوسہ یہ ہے کہ اگر سامنے والوں نے قرآن کو نہ مانا اور پھر ہم سے دلیل مانگی تو ہم دلیل نہیں دے پائیں گے. کیا تمہارے ذہن میں وسوسہ یہ ہے؟ سر جھکا لیتا ہے، کہتا ہے مولا ایسا ہی ہے. اب آپ تصور کر رہے ہیں، حتیٰ جو ساتھ چلنے والا امام کا ماننے والا ہے وہ بھی مقام امامت کو نہیں پہچان پا رہا. یہ مظلومیت، یہ غریب الغربا کی زندگی ہے، یہ غربت ہے. ساتھ چلنے والا بھی نہیں پہچان پا رہا کہ امام کا علم امامت تحصیلی نہیں ہے لدنی ہے، وہ بھی نہیں پہچان پا رہا، لہذا خوف سے دو چار ہے. اور تیسری مشکل اس طرح سے ہے کہ اس نے کہا کہ اب تک اہل بیت کی شہرت اس وجہ سے تھی کہ یہ مظلوم تھے، ہم ان کو حکومت کی پیشکش کر دیں گے، ولایتی عہدی کی پیشکش ہو جائے گی، مظلومیت کا سبق ان کے حق سے نکل جائے گا. اب تک مظلوم تھے چونکہ حق غصب ہوا تھا، اب حق مل گیا، معاملہ ختم. یہ وہ سازش تھی جو مامون الرشید انجام دے رہا تھا. اب امام عالی مقام کے سامنے ایک دنیا بسی ہوئی ہے. ابھی وہ مدینے کے اندر تشریف فرما تھے، مامون الرشید کا دعوت نامہ ملتا ہے، امام علی مقام مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جب مدینہ چھوڑنے لگتے ہیں، روانگی کے وقت اہل بیت اطہار علیہم السلام سب جمع ہو کر ان کو پرسہ دیتے ہیں. اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، اگر آٹھویں امام کو حاکم وقت جو شیعہ ہونے کے نام پر مشہور ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے نام پر مشہور ہے، اپنے پائے تخت اور کیپٹل پر بلا رہا ہے، تو کیا یہ پرسے اور مجلس کے دن ہے؟ بظاہر تو مجلس کا دن نہیں ہونا چاہیے، بظاہر تو پرسے کا دن نہیں ہونا چاہیے، بظاہر تو یہ فتح اور کامیابی کا دن ہونا چاہیے، اس دن کو جشن منانا چاہیے. آٹھویں امام اس دن غم مناتے ہیں. یہ امام کی حکمت عملی کی اجزاء ہے. امام کے سامنے جو اب آئیے امت اور رہبری کے درمیان رابطے کے اوپر، اگر امت کے اندر تین مشکلات ہوں، امت اپنے رہبر کو بے بس کر دیتی ہے. شاید کسی کی سماعت کے لیے بھاری پڑ جائے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے کہا کہ امت رہبر کو بے بس کر دیتی ہے، چاہے رہبر معصوم کیوں نہ ہو. تو کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ کیا کوئی معصوم رہبر کو بھی بے بس کر سکتا ہے؟ اب ذرا تصور کیجئے گا، جب امام امیر المومنین نے مالک اشتر کو پیغام بھیجوایا کہ معاویہ کے خیمے پر حملہ ترک کر دو جنگ صفین میں، تو کیا چند احمقوں نے امام کو بے بس نہیں کیا تھا؟ کیا مالک اشتر نے نہیں کہلوایا تھا کہ مولا اگر مجھے ایک حملے کی اجازت دے دیں تو میں معاویہ کے شر سے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا؟ امیر المومنین کو ایک حملے کی مہلت نہیں ملی. کہا ہے مالک اشتر، اگر ہمیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً واپس آ. نا اہل امت رہبر کو بے بس کر دیتی ہے. تین نا اہلیاں امت کے اندر ہوں، رہبر بے بس ہو جائے گا. پہلی نا اہلی اپنے نظریے اور اپنے فکر سے نا آگاہ ہونا. ایک قوم نہیں جانتی اس کا نظریہ کیا ہے. مشہور ہے کہ یہ ماننے والے ہیں لیکن اپنے نظریے کو خود نہیں پہچانتے. اگر کوئی قوم اپنی فکر اور اپنے نظریے کو نہیں جانتی، اس کا مطلب ہے یہ اس کو حاصل کرنے کے ذرائع، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ طے ہونا ہے اور جن مقاصد کو حاصل کرنا ہے، ان میں سے کسی کو نہیں جانتی. نام کا مسلمان ہے، اسلام نہیں جانتا ہے. نام کا اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت کے نظریے کو نہیں جانتا. یہ قوم اپنے رہبر کو بے بس کر دے گی. بہترین مثال وہ خوارج ہیں جو کم از کم اس وقت تک خوارج نہیں کہلاتے تھے، اس وقت تک امیر المومنین کے لشکر میں شامل تھے، جنہوں نے نیزوں کے اوپر بلند ہوتے ہوئے قرآن دیکھ کر امیر المومنین سے کہا تم صلح کرو. اگر یہ لوگ اپنے نظریے کو پہچانتے ہوتے تو کیا امیر المومنین کے اوپر دباؤ دیتے کہ وہ صلح کریں، حکمیت کو قبول کریں؟ امیر المومنین فریاد فرما رہے تھے کہ میں قرآن ناطق ہوں، یہ قرآن صامت ہے، یہ کتاب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تم 400 مصنوعی کتابوں کے دھوکے میں آ رہے ہو. معاویہ کا مطلب قرآن کے تحت حکمیت کروانا نہیں ہے، یہ عمرو بن عاص کی سازش ہے. ان نااہل لوگوں نے قطعاً نہیں سنا امیر المومنین کی. اگر یہ قوم اپنے نظریے کو جانتے ہوتے، اپنے رہبر کو بے بس نہیں کرتے. بس ایک قوم کے ساتھ مشکل یہ ہے، قوم نظریے کو نہ جانے، رہبر بے بس ہو جائے گا. وہ جو قدم اٹھانے لگے گا، اس میں سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا میری نا آگاہ قوم اب کیا نتیجہ دینے والی ہے، اور ان کی نا آگاہی کی وجہ سے، ان کی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے وہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا پائے گا. اگر امیر المومنین کی ذات مقدس کو اس واقعے کے اوپر اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، شر معاویہ ختم ہو چکا تھا. 37 ہجرا میں شر معاویہ ختم ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر داستان دنیا اسلام کی کچھ اور ہوتی. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو پایا چند لوگوں کی جہالت کے نتیجے میں. جو قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اب علی کو اس کے سامنے جھکانا پڑے گا. دوسری چیز وہ نااہل قوم ہے جو دشمن شناس نہیں ہے, دشمن کو نہیں پہچانتی. دوست اور دشمن میں تفریق دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. یہ قوم اپنے رہبر کو بے بس کر دے گی, دشمن کو نہیں پہچانتے. ہمارے پاس جملات موجود ہیں, صلح امام حسن تاریخ کی پائے کی کتابوں میں سے ایک تجزیاتی کتاب ہے, شیخ علی یاسین کی تحریر کی ہوئی ہے, انگلش اور اردو میں, فارسی میں, مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے. اگر کبھی دیکھنا چاہیں تاریخ کے اس لمحے کے بارے میں, اس کتاب کو ضرور مطالعہ فرمائیے, صلح امام حسن شیخ علی یاسین کی کتاب. ہمارے پاس جملات موجود ہیں کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے صلح کی اور کوفہ میں داخل ہونے لگا تو بعض شیعوں نے خوشیاں منائی, اہل بیت کے ماننے والوں نے خوشیاں منائی. وہ کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ علی اور اولاد علی کی جنت کے مالک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان کے عدل سے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. علی اور اولاد علی جنت کے مالک ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ان کے عدل سے ہم تنگ آ گئے ہیں. اب معاویہ آئے گا, کم سے کم دنیا حاصل ہو جائے گی. یہ اس قوم کی دشمن شناسی میں جہالت کی بہترین مثال ہے. اپنے دشمن کو نہیں پہچان پا رہے. اپنے دشمن پہ کس بات پہ راضی ہیں؟ اس بات پہ کہ یہ ہمارا دشمن تو ہے لیکن معاشی خوشحالی دے دے گا, ہماری معاش میں بہتری آ جائے گی. اور دشمن شناسی کی یہ نااہلی آج تک مسلمانوں کے اندر موجود ہے. لہذا دشمن کے سامنے اپنی حکمت عملی کو ڈالنے کے لیے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو ایسی معاشی بدحالی میں پھنسائے جس سے وہ پریشان ہو جائیں, اور اس کے بعد آ کر کہے کہ اب اگر ہم آئے تو تمہاری معاش کو سنبھال لیں گے, اور لوگ کہتے ہیں کہ بس پھر یہ صحیح ہے. جو ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ دشمن شناس قوم, اگر دشمن شناس قوم ہوتی تو ہرگز یہ سیاست اختیار نہ کرتی. یہ قوم اپنے رہبر کو بے بس کر دیتی ہے. تیسرا مسئلہ, قوم رہبر کو پہچانتی تو ہے لیکن تابع اپنے رہبر کی نہیں ہے, اپنی خود پسندی اور اپنے ارادوں کی تابع ہے, رہبر کی تابع نہیں ہے. پھر بہترین مثال میں کہوں گا امیر المومنین کی زندگی میں آپ دیکھیں گے. امیر المومنین ایک موقع کے اوپر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, کوفہ کے ممبر کے اوپر فرماتے ہیں, یا اشباح الرجال ولستم برجال, اے مردوں کے سائے تم لوگ مرد نہیں ہو. فرمایا میں تمہیں دشمن کے خلاف پکارتا ہوں گرمی میں تو تم سردیوں کی بات کرتے ہو, جب میں سردیوں میں پکارتا ہوں تم گرمیوں کی بات کرتے ہو, تم کب دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکلو گے؟ امیر المومنین جیسا جری اور امیر المومنین جیسا علم بردار کھڑا ہوا ہے, لیکن قوم اس کے ارادے کے تابع نہیں ہے, قوم اپنی نفس پرستی کی تابع ہے. یہ قوم اپنے رہنما کو بے بس کر دیتی ہے. بس اگر کوئی یہ کہے پھر کون سی امت ہے جو رہبری کے مقابلے میں ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے, تو آپ ان تین صفتوں کو اس کی اچھی صفت میں تبدیل کر لیں, پھر وہ قوم بن جائے گی جو اپنے رہبر کی ذمہ داریوں کو پوری کر دیتی ہے, رہبر کے متقابل ذمہ داریوں کو. یعنی سب سے پہلے مرحلے میں قوم اور امت اپنے نظریے کو باریکیوں سے جانتی ہو, تمام تر باریکیوں کے ساتھ آگاہ ہو. اب سمجھ میں آتا ہے آپ کو مدارس دینی کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ مدارس دینی کا کردار ہے, اپنے قوم کو اپنی فکر اور اپنے نظریے سے اتنا اچھے طریقے سے آگاہ کرنا کہ اپنے نظریے کو پہچاننے والے بن جائیں. دوسرا معاملہ, قوم دشمن شناس ہونی چاہیے, اپنے کم مدت کے دشمن کو بھی پہچانے, اپنے لمبی مدت کے دشمن کو بھی پہچانے. نمبر تین, قوم رہبر کی تابع ہونی چاہیے. جن جگہوں پر قوم اپنی عقل کو استعمال کرے رہبر کے ارادے کے خلاف, یقیناً رہبر کو بے بس کر دے گی. اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں آج دنیا میں سخت ترین مقابلہ جاری ہے. میں نے آپ کی خدمت میں کہیں یہ نہیں لکھا آئیڈیل قوم وہ قوم ہے جو اسلحے سے بھرپور ہے. اسلحے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ تین چیزیں پوری نہ ہو پائیں. آپ قوم کے پاس اسلحے کا انبار لگا دیجئے لیکن قوم دشمن شناس نہ ہو, یہ قوم ساتھ نہیں دے سکتی. کیا کسی روایت میں لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس کسی دور کے اندر اسلحہ موجود نہیں تھا اور اس اسلحے کے نہ ہونے کی وجہ سے شکست ہو گئی؟ کبھی کہیں پر آپ کو اور ہمیں شکست اسلحے کے نہ ہونے سے نہیں ہوگی. وہ تو خدا نے متعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا سامنا کرنا پڑے اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. فرماتا ہے اگر تمہیں دشمن کا سامنا کرنا پڑے ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیابی نصیب حاصل کر لو گے. نہیں لکھا خدا نے متعالی. ہاں جب تیاری کی بات پہ آتی ہے تو کہتے واعدوا لهم ما استطعتم من قوة, اپنی قوتوں کو جمع کرو. لیکن اگر دشمن سامنے کھڑا ہی ہے تو اس بات پر کوئی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتا کہ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرے پاس اسلحہ نہیں ہے. خدا تعالیٰ اس جملے کو قبول نہیں فرماتا. لہذا فرماتا ہے جب دشمن کے سامنے کھڑو فلا تولوا الادبار, قطعاً اپنی کمر کو موڑ کے کبھی نہیں جانا, کھڑے رہو, ثابت قدم ہو جاؤ. بس قوم کے ساتھ مشکل یہ نہیں ہے کہ مثلاً کوئی یہ سمجھے کہ آج کی قوم کے ساتھ ہماری مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, یا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, یا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ قوم کے پاس بے اصطلاح انٹلیکچوئلز نہیں ہے. نہیں, قطعاً یہ مشکل نہیں ہے. ہاں, قوم کے ساتھ کہیں اور مشکل ہے. قوم اپنے نظریے کو نہیں جانتی, قوم دشمن شناس نہیں ہے, قوم اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہے, اپنے رہبر کی تابع نہیں ہے. یہ قوم کی مشکل ہے. اگر یہ قوم ہو اس کے بعد رہبر کے اندر متقابل ذمہ داریاں آتی ہیں. امین, مولا نے جب ولایت اہدی کے منصب کے اعلان کا دن آیا, مامون الرشید نے ایک بڑی محفل منعقد کی, اس کے اندر تمام لوگوں کو جمع کیا گیا, امام سے کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, آپ ولی عہد ہیں, آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے, اس میں مختلف مسائل پیش آئے. اس وقت تک رائج طریقہ کار یہ تھا کہ جس کی بیعت لی جاتی تھی وہ ہاتھ کو آگے پھیلا دیا کرتا تھا اور لوگ اس کے ہاتھ کو چوم لیا کرتے تھے اور بیعت ہو جاتی تھی. امام نے فرمایا بیعت اس طرح سے نہیں ہوگی, میں اس طرح سے کروں گا جس طرح سے خدا اور امیر المومنین کیا کرتے تھے. اور انہوں نے وہیں اس ایک جملے کو کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ مولا امیر المومنین اور رسول خدا کے علاوہ جتنی بھی بیعت ہوئی سب کے سب غلط بیعت ہوئی, ایک جملے کے ذریعے سے. جب بیعت لینے کا وقت آیا, مولا نے یہ فرمایا, جب بیعت مکمل ہو گئی, مامون الرشید نے کہا کہ اب آپ کچھ خطاب فرمائیے. مولا نے کہا کہ تم نے یہ پہلے طے نہیں کیا تھا کہ ہم کسی موقع کے اوپر کوئی خطاب نہیں کریں گے؟ ولایت اہدی کی جب پیشکش پر مامون الرشید نے اصرار کیا, مامون امام نے یہ شرط فرمائی, کہا اگر ہم ولایت اہدی کو قبول کریں گے تو ایک شرط ہوگی, ہم تمہارے کسی مراسم میں شرکت نہیں کریں گے, کسی موقع پر خطاب نہیں کریں گے, تمہاری دی ہوئی کسی ذمہ داری کو انجام نہیں دیں گے. پہلے کہنے لگا کہ کیسی ولایت اہدی ہوگی, اس کے بعد دیکھا چارہ کار نہیں ہے تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. کہنے لگا خطاب کرو, امام نے فرمایا کیا تم نے پہلے قبول نہیں کیا تھا کہ ہم ولایت اہدی کے موقع پر کسی موقع پر خطاب نہیں کریں گے؟ اصرار کرتا ہے کہ محفل آپ کی خاطر ہے, کچھ جملات ارشاد فرمائیے. دعا یہ جملات ہی صحیح. امام علی مقام تشریف لاتے ہیں جہاں پر خطاب ہونے کے لیے کھڑا ہونا تھا, وہاں تشریف لا کر دو جملے ارشاد فرماتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے موضوع کی بنیاد امام کا یہ جملہ ہے. امام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, اور سے سماعت فرمائیے گا, فرمایا اے لوگوں کچھ تمہاری ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر اور کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر. جب تم ان ذمہ داریوں کو انجام دو گے جو ہماری ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں, تب ہم ان ذمہ داریوں کو انجام دیں گے جو تمہاری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. معاملہ ختم. عجیب و غریب خطاب ولایت اہدی کے موقع پر, نہ کسی کا شکریہ, نہ کسی سے وعدہ, نہ کسی سے وعید, الٹا ایک بات کہہ دی کہ جب تم ان ذمہ داریوں کو انجام دو گے جو تمہارے کندھوں پر ہیں, تب ہم وہ ذمہ داریاں انجام دیں گے جو ہمارے کندھوں پر ہیں. کوئی پوچھنے والا کہہ سکے کہ مولا اس پیغام کا مقصد کیا ہے؟ اس پیغام کا ایک واضح مقصد ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ولایت اہدی قبول کرنا تم نے ذمہ داریاں ادا کر دی, یہ تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری ذمہ داریوں کی ادائیگی ہرگز نہیں. یہ امامت کا کام ہے, قوم کو آگاہ کرے. بس اگر آپ امامت کی متقابل ذمہ داریوں پر آئیں, امام کی متقابل ذمہ داریوں میں سر فہرست اپنے قوم کی تربیت ہے. اسلام کے دیے ہوئے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے, اسلام کے دیے ہوئے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قوم کی تربیت کریں.
کسی بھی امام معصوم کے لیے کتنا آسان تھا کہ وہ اپنے راستے کے اوپر چلیں, اس سے قطع نظر کے لوگ کہاں چلیں, انتہائی آسان, اس میں کون سی مشکل ہے؟ یعنی کوئی بھی امام یہ فیصلہ کر لیں کہ جب بھی ہم دشمن کے سامنے آئیں گے ہمیشہ جان دے دیں گے, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کے جواں سال فرزن موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتے ہیں, وہ موت کو شیریں نہیں سمجھتے ہوں گے کیا؟ ان کے لیے کتنا آسان تھا کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے کہیں گے اگر آپ خلافت و ولایتی قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو اس گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے, وہ کہیں گے نہ جانے دو, مار دو. کتنا آسان کام تھا. قوم کو لیے بغیر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, قوم کو ساتھ لے کر چلنا یہ سب سے بڑی مشکل ہے. قوم کی تربیت ہونی چاہیے. امام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی تھا. اگر کوئی یہ کہے امام نے جان کیوں نہیں دی, میں پھر اس کی خدمت میں عرض کروں گا کسی امام کے لیے جان دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا, صرف یہ کہ جان وہاں دیتے تھے جہاں سے پیغام کی بقا حاصل ہو. جان دینا مشکل کام نہیں ہے, جان دینا تو ان کے خادم ان سے زیادہ جان دینے کے لیے بےتاب ہے, پھر اگر ظاہری طور پر جان دینے کی بات ہو. اہل بیت تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جان بھی دیں تو اس جگہ پہ جان دیں جہاں پیغام کے پھیلانے کے اندر کوئی مدد حاصل ہو جائے. لہذا سید الشہداء نے مکہ کے اندر جان نہیں دی, اگر وہ چاہتے تو مکہ کے اندر قیام فرماتے. ان کی شہادت کی جتنی شہرت مکہ میں قیام کے دوران ہونی تھی اتنی تو شاید کربلا کی زمین پہ ظاہر طور پر کوئی دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ شاید وہاں اتنی شہرت نہیں ہوئی, لیکن سید الشہداء نے فوراً مکہ مکرمہ کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا. ان کے پیغام کی بقا مکے میں شہادت پر نہیں تھی, ان کی پیغام کی بقا کہیں اور پر تھی. لہذا انہوں نے عبید اللہ ابن زبیر کے جواب میں کہا کہ اے عبداللہ ابن زبیر, اگر مجھے ایک بالش مکہ سے دور جانے کا موقع ملا تو میں ضرور جاؤں گا, اور اگر دو بالش دور جانے کا موقع ملا تو میں دو بالش جاؤں گا, کسی صورت میں نہیں چاہوں گا کہ میرا خون مکہ مکرمہ کی زمین کے اوپر بہائے جائے. جبکہ اس میں ان کو زیادہ فائدہ تھا ظاہری طور پر, اگر کوئی کم عقل انسان دیکھ کر کہے. اسی طرح امام ہاشم کے ساتھ تھا. اگر معاملہ بس اتنا ہوتا مامون الرشید نے کہا کہ آپ ولایت عہدی قبول کریں ورنہ میں آپ کو مار دوں گا, تو امام فرماتے ہاں مار دو, یہ بہت آسان تھا صرف ایک مشکل کے ساتھ. مامون الرشید بعد میں اعلان کرتا کہ ہم نے ان کو ولایت عہدی کے لیے بلایا اپنے دربار کے اندر, ہم ان کو خلیفہ اور ولی عہد بنانا چاہتے تھے لیکن موت نے ان کو مہلت نہیں دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا چاہنے والا شیعہ مامون الرشید کے فریب کا شکار ہو جائے. ادھر سے شیعہ کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ امام اس کو پکارے اور کہیں کہ تم مامون الرشید کے خلاف جہاد کرو اور یہ جہاد میں کامیابی حاصل ہو جائے, اتنی تعداد بھی نہیں. اب ایک عجیب و غریب سازش ہے, اگر خاموش ہو جائیں تب شیعہ گمراہ, اگر شیعہ کو قیام کا حکم دیں تب شیعہ مارا جائے. ایسے موقعوں پر ہمیشہ اہل بیت نے ساری سختیاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی. امام حسن مجتبیٰ اگر صلح نہ کرتے اور کہتے جنگ کرو معاویہ سے اور چاہے مر جاؤ تو سب مارے جاتے, پھر حتیٰ کربلا کے لیے بھی اصحاب نہیں ملنے تھے. امام حسن مجتبیٰ نے ساری تہمتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا. آٹھویں امام کے سامنے یہ مقصد آیا, ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا. کہا ٹھیک ہے, اب ہم ولایت عہدی بھی قبول کریں گے اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں گے کہ مامون خود لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا, شیعہ کو اتنا آگاہ کر دیں گے کہ اہل بیت کا ماننے والا سمجھ سکے کہ مامون کی حکمت عملی کیا ہے. بس رہبر کی متقابل ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری اپنی قوم کو شعور دینا, اپنی قوم کو آگہی دینا, قوم کو شعور اور آگہی کے ساتھ لے کر چلنا. اب ذرا تصور فرمائیے, کسی ایک جگہ بھی آٹھویں امام نے اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہا اے لوگوں میں امام ہونے کے ناطے ولایت عہدی قبول کر رہا ہوں, تمہارے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تم میری شخصیت کی وجہ سے میرے حکم کو تسلیم کرو. ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کہی. حق تھا کہ کہہ سکتے تھے, امام میں معصوم ہے, کیا کسی کے باپ میں ضرورت ہے کہ امام میں معصوم کے سامنے کھڑے ہو کر اعتراض کرے کہ آپ نے ایک کام کیوں کیا؟ نہیں ہے. ان کے چاہنے والے ان کے سامنے آتے تھے, ایک چاہنے والا امام کے سامنے آتا ہے, کہتا ہے مولا آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. مولا پوچھتے ہیں سوال کرو. کہتا ہے مولا میں آپ کا اتنا تابع دار ہوں, غور فرمائیے گا اس مثال کے اوپر جو اس ماننے والے نے دی. کہنے لگا مولا میں آپ کا اتنا تابع دار ہوں کہ اگر آپ ایک سیب کو دو ٹکڑے کریں بیچ سے بالکل نصف اور کہیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے, میں اعتراض نہیں کروں گا, میں اتنا ماننے والا ہوں. یہ اہل بیت کے سچے ماننے والے اتنے ماننے والے تھے کہ وہ کہتا ہے آپ ایک سیب کو دو ٹکڑے کریں, آدھے کو کہیں حلال ہے آدھے کو کہیں حرام ہے, جس طرح چاہیں حکم کریں ہم آپ کے ماننے والے ہیں. اس کے باوجود اہل بیت چاہتے تھے اپنی قوم کی فکری تربیت کریں. وہ جاہلوں اور کم فہم لوگوں کو اپنے تابع داروں میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے, وہ فکر کے مجتہدین کو اپنے تابع داروں کے اندر دیکھنا چاہتے تھے, فکر کو پروان چڑھانے والوں کو دیکھنا چاہتے تھے. لہذا پہلے دن سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کا عمل انجام دیا, سازش کی بوجھ کو اپنے کندھے پر لے لیا, قوم کی رہنمائی کی اور قوم کو لیتے ہوئے اس مقصد تک لے کر آئے کہ مامون الرشید خود احساس کرے کہ میری سازش ناکام ہو گئی. امام علی مقام نے کم مدت کے چھوٹے چھوٹے کام انجام دیے جو ٹیکٹکس کے اعتبار سے بہت کم مدت کے احکام تھے, لیکن ان کے ان اقدامات کے نتیجے میں لوگوں کو شعور حاصل ہو گیا. مثال کے طور پر آٹھویں امام کا وہ قدم جو انہوں نے عید کے خطبے کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا, اصل وہ حکمت عملی کے اعتبار سے بغیر اسلحے کے اسلحے سے بھرپور حاکم سے لڑنے کی عجیب مثال ہے. کربلا کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی یہ ہے, کربلا میں فاتح وہ ہے جس کا جسم کٹا ہوا ہے. کربلا کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی ہے, کربلا کے میدان میں ایک بے اسلحہ ہے ایک با اسلحہ ہے, ایک بے لشکر ہے ایک با لشکر ہے, لیکن میدان اس کے ہاتھ میں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اصل کربلا کا آپ انالیسس کریں تو آپ ایک بات سمجھیں گے, دو فوجیں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتی ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے انیشیٹو کس کے ہاتھ میں ہے, کون ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہا ہے. آپ کربلا کے میدان میں اتریں گے آپ ایک عجیب واقعہ دیکھیں گے, امام کے پاس 72 آدمی ہیں, اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن انیشیٹو سارا امام کے ہاتھ میں ہے. امام جنگ کی حکمت عملی ڈیزائن کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو طویل مطالعے کی ضرورت ہے کہ آپ اس بات کو احساس فرمائیں کہ اسٹریٹجی کون ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ آٹھویں امام عید الغدیر کے موقع پر پہنچے, عید الاضحیٰ عید الفطر کے موقع کے اوپر پہنچتے ہیں, خلیفہ حکمران کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے. امام فرماتے ہیں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم نے ولایت عہدی قبول کی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کوئی مراسم انجام نہیں دیں گے. کہنے لگا کہ یہ تو عید کا موقع ہے, یہ نماز پڑھانے کا موقع ہے, یہ حکومتی منصب نہیں ہے, یہ دینی ذمہ داری ہے, اگر آپ اس کو انجام دیں تو اچھا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں ہمیں اتنی آزادی دینی پڑے گی کہ ہم جس طرح سے خود چاہیں گے ویسے انجام دیں گے. کہتے آپ کو اختیار ہے. لشکر کو بھیجتا ہے, لشکر کے بڑے بڑے کمانڈر امام کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئیں. امام علی مقام گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں, جیسے امام گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں خلق ایک عجیب منظر دیکھتی ہے, دیکھتے ہیں امام پابرہنا ہے, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. پابرہنا گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں, جیسے ہی پابرہنا گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں سارے سردار جو ان کو لینے آئے ہوئے تھے اتنی جلدی میں اپنے جوتوں کو پاؤں سے نکالنا چاہتے ہیں, تسموں میں وہ لجنے لگتے ہیں تو چاقو سے جلدی جلدی تسمے کاٹ دیتے ہیں تاکہ فوراً پابرہنا ہو جائے. امام کی روب اور اس دہشت کے نتیجے میں اتنا موقع نہیں لے پاتے کہ تسموں کو کھولیں, چاقو سے کاٹتے ہیں اپنے جوتوں کو علیحدہ کرتے ہیں, سب پابرہنا ہو جاتے ہیں. اب امام کے حکم کے منتظر ہیں کہ اب امام اگلا قدم کیا اٹھائیں گے. سب نے ایک بات سمجھ لی, اب تک جو ہم دین پر عمل کر رہے تھے تو جاہل تھے, اب عالم دین موجود ہے, اب عالم دین آیا. امام تشریف فرما ہوئے, جیسے ہی گلی میں چلنے لگے تکبیر کی آواز بلند کی, تکبیر نعرے تکبیر لگایا, جب نعرے تکبیر لگاتے دیکھا لوگوں نے تکبیر کے جواب میں تکبیر لگائی. اب امام اسی طریقے سے تکبیر و تحلیل پڑھتے ہوئے گلی کے اندر چلنا شروع ہوئے. روایات کہتی ہیں جب امام نے گلیوں کے اندر چلنا شروع کیا تو پورا شہر سمٹ کر امام کے راستے میں آ گیا, پورا شہر اس گلیوں کے اندر کھڑا ہو گیا جس گلی سے امام نے گزرنا تھا. امام تکبیر فرماتے تھے, آخر میں راوی کہنے لگا کہ لوگوں کی تکبیر کی آوازیں ایسی بلند ہو رہی تھیں جیسے پورا شہر پھٹ جائے گا. فوراً خلیفہ کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اے خلیفہ حکمت عملی کے اعتبار سے ہم شکست کھا گئے, علی ابن مسردام سے جیت گئے, انہوں نے اپنی چند تکبیروں کے ذریعے سے پورے شہر کو تیرا مخالف بنا دیا ہے, اگر یہ میدان عید میں پہنچ گئے نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے اور خطبہ دے دیا پھر تیری حکومت نہیں بچے گی, اگر انہوں نے خطبے میں ایک جملہ لوگوں سے کہہ دیا ہے لوگوں اٹھو مامون الرشید کی حکومت کا خاتمہ کر دو تیری حکومت ختم ہو جائے گی, کہتا ہے رائے حل کیا ہے, فوراً مشاورین کہتے ہیں رائے حل یہ کہ ان کو عید کے خطبے سے منع کر دو. کہنے لگا ہم نے خود دعوت دی ہے, کہنے لگے یہ شکست ماننی پڑے گی چونکہ اگر یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے پھر ہم نہیں بچیں گے. فوراً نمائندہ بھجواتا ہے امام سے, کہتا ہے کہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ عید کی نماز نہ پڑھائیے. امام نے مسکرا کے کہا تم نے تو خود ہی دعوت دی تھی ہمیں کہ ہم عید کی نماز پڑھائیں, اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اب کیا اعتراف کر سکتا تھا؟ وہیں پر امام نے اس عید کی طرف بڑھنے والے قدموں کو روکا اور لوگوں کے سامنے اعلان ہوا کہ امام نماز نہیں پڑھائیں گے. پورا شہر سمجھ گیا کہ ولایت احدی ڈھونگ گئے. اگر ولایت احدی سچی ہوتی تو امام کو عید کی نماز پڑھانے سے کیوں روکا؟ امام اسلحہ نہیں رکھتے, امام لشکر نہیں رکھتے, صرف تکبیر کے ذریعے سے مامون کو شکست دے دیتے. یہ بصیرت چاہیے رہبری کے اندر. رہبر اپنے قوم کی نفسیات کو سمجھنے والا ہو, رہبر اپنی قوم کی مینٹالٹیز کو دیکھنے والا ہو, ان کی ویلیوز اقدار کو سمجھنے والا ہو, اس کو پتا ہو اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے مجھے کیا کرنا. امام نے کچھ نہیں کیا, بخدا امام نے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا, امام نے گلیوں کے اندر کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا سوائے تکبیرہ کے ذریعے. بس تکبیر ارشاد فرمائی, بس تحلیل ارشاد فرمائی اور پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا. یہ رہبر ہے, یہ رہبر ہے. احسان محترم ہمارا وقت کافی ہو چکا ہے اور یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ گفتگو بہت طولانی بنے گی ابھی, کہ آپ ایک قوم کے ہو ناتے آپ کا رہبر کے مقابلے میں رویہ کیا ہونا چاہیے. آپ اور میں غیبت کے زمانے میں, غیبت میں ذمہ داریاں اضافی ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو مجھے اور آپ کو کیسے انجام دینا ہوگا؟ ہمیشہ ایک بات سمجھیے گا, اگر آٹھویں امام کے زمانے میں ایک قوم تھی جو اپنے امام کے مقابلے میں ذمہ دار تھی, آپ بھی وہ قوم ہیں جو اپنے امام کے مقابلے میں ذمہ دار ہیں. اگر ساتویں امام جیل کے اندر تھے, زندان کے اندر تھے, قوم ان کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی, اس نے مورد لعنت تھی کہ اپنے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا, اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے امام کو غیبت سے ظہور کی طرف نہیں لا پا رہے؟ اس ذمہ داری کو کون انجام دے گا؟ اس ذمہ داری کو کس شخص نے اپنے درد کے اندر رکھا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں غیبت سے ظہور کے سفر میں اپنا کردار ادا کروں؟ بدقسمتی سے یہ ذمہ داری انجام نہیں پا رہی, کم سے کم ہم لوگوں کی سطح میں. اور یہ خدا نے متعلق قانون ہے, فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم لوگ پھر بھی گئے تو خدا کا کام باقی نہیں رہے گا, اگر تم پھر بھی گئے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اگر میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا تو خدا کا کام زمین کے اوپر رکھا نہیں رہے گا, کوئی اور قوم آئے گی اس کام کو انجام دے دے گی. کوئی احمق ہوگا جو یہ سمجھے گا اگر میں دین کی تشہیر نہ کروں, تبلیغ نہ کروں تو دین رک جائے گا. نہیں, دین نے بڑھنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, کافر نہ بھی چاہیں تو دین نے بڑھنا ہے. خدا نے مثال کا وعدہ ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. یہ خدا نے مثال نے وعدہ کیا سورہ قصص کے اندر, یہ تو ہونا ہے, صرف ایک مشکل کے ساتھ, میں اور آپ کہاں ہوں گے یہ معلوم نہیں ہے. یہ تو ہونا ہے کہ امام نے تشریف لانا ہے, اس دنیا پہ پرچم اہل بیت نے لہرانا ہے, اس پوری دنیا کو امام عالی مقام کے قدموں کے سامنے جھک جانا ہے, یہ ہونا ہے. یہ نہیں معلوم ہم نے نصرت کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے, انشاءاللہ خدا نے متعال مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اگر کوئی سوال ہو تو
کچھ سوالات موضوع سے ہٹ کر ہیں جس کے بارے میں میں بعد میں بات کروں گا, جو پہلے موضوع سے مربوط ہیں. لکھا ہے امام ہاشم کی ولایت عہدی کو آج کے حالات سے کیسے منطبق کریں, نظریہ اور عقیدے کے تحفظ کے لیے موجودہ نظام کا حصہ بننے سے آج ہم کیوں گریز ہیں، جبکہ یہی وجہ گرانبہا نقصانات کا باعث بن رہی ہے؟ کیا یہ فہم و ادراک صحیح نہیں کہ موجودہ سسٹم کا حصہ بن کر مسائل حل اور مفادات حاصل کیے جائیں؟ سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم موجودہ سسٹم کا حصہ بن کر اپنے مسائل کو حل کریں؟ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، امام نے اپنے اختیار سے ولایت عہدی کو قبول کیا تھا یا ان پہ جبر کیا گیا تھا؟ خلیفہ وقت نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نے خلافت قبول نہیں کی اس پہ میں اصرار نہیں کر رہا، اگر آپ ولایت عہدی بھی قبول نہیں کریں گے آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکیں گے، آپ یہیں پہ مروا دیے جائیں گے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امام معصوم کے لیے جان دینا کوئی مشکل کام نہیں تھی، صرف مشکل کام یہ تھا کہ اگر جان دے دیتے اور شیعوں کے شعور میں اضافہ نہیں ہوتا تو پھر اس جان دینے کا کیا فائدہ تھا؟ کیا آپ پر کسی نے اتنا جبر کیا اس سسٹم کا حصہ بننے پر؟ اب سوال یہ نہ کریں کہ ہم سسٹم کا حصہ بن کر مصلحتوں کو حاصل کیوں نہ کر لیتے جیسا کہ امام نے کیا. امام نے اپنے ارادے سے سسٹم کا حصہ بننا قبول کیا یا ان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا تب انہوں نے سسٹم کا حصہ بننا قبول کیا؟ اگر امام کو مامون الرشید نہ بلاتا مدینے سے تو کیا امام چل کر اس کے پائے تخت تک آتے اور اس کے بعد کہتے مجھے ولی عہد بنایا جائے؟ بس اس کا اس سے قیاس بہت دور کا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کوئی زیادہ سے زیادہ مثال ہوگی تو وہ شاید امام کی طرف سے وزارت قبول کرنے والے چند اصحاب کی ہوگی، اور وہ بھی خاص کیسز ہیں جس میں امام عالی مقام نے نصاً اجازت دی ہے کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، وہ بھی صرف ایک مقصد کی خاطر، صرف ایک مقصد کی خاطر، نہ دولت کمانے کی خاطر نہ طاقت کے حصول کی خاطر، صرف ایک مقصد کی خاطر کہ تم وہاں جاؤ گے تاکہ ہمارا ماننے والا اگر کوئی آئے تو اس کی نصرت کرو گے. کیا ہمارے لوگ ظالمانہ نظام کا حصہ بن کر اس مقصد کو پورا کرتے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کو پورا پہلے کرتے ہیں؟ لکھا ہے جب مامون نے امام کو خلافت کی ظاہراً پیشکش کی تو امام نے قبول نہیں کیا جبکہ امام کا حق تھا. لکھا ہے کہ امام نے ٹھیک کیا علم امام سے، لیکن کیوں؟ وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، کوئی عادلانہ نظام ظالموں کی مدد سے قائم نہیں ہو پائے گا. امام معصوم عادلانہ نظام قائم کریں اور مامون الرشید جیسے ظالم کی نصرت سے. امیر المومنین اگر کسی کو ظلم کا ساتھ لے کر عدل قائم کرنا ہوتا تو امیر المومنین ابو سفیان کی پیشکش قبول کر کے خلیفہ اول کا مقابلہ کرتے، امیر المومنین نے اس پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا جبکہ ابو سفیان نے وہ مشہور جملہ کہا تھا کہ علی اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور اتنے پیادے اور سوارے بھر دوں گا کہ ابن ابی قحافہ کے اندر مخالفت کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی. امیر المومنین نے اس کو رد کر دیا. لکھا ہے امت کی تیاری کے لیے موجودہ وسائل کا ہمارے معاشرے میں کیا فقدان نہیں ہے؟ موجود وسائل کا ہمارے معاشرے میں کیا فقدان نہیں ہے؟ کچھ وسائل وہ ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہیں اور یقیناً ہیں، جیسا کہ مالی وسائل. مالی وسائل ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہیں جبکہ کثرت کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں ہمارے قوم کی تیاری میں اگر کوئی رکاوٹ ہرگز نہیں ہے تو وہ پیسہ ہے. کثرت کے ساتھ مالی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہماری ضرورتوں سے کہیں زیادہ مالی وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اور یقیناً نہیں ہے وہ ہمارا شعور ہے. جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم باشعور ہیں، در حقیقت احمقوں کی دنیا میں بسے ہوئے ہیں، ہم بے شعوری کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. اس قوم میں شعور ہوتا تو اس کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم 60 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور اپنے چند ترقی یافتہ ادارے ابھی تک نہیں بنا سکے. یہ ہمارے عدم شعور کی سب سے بڑی نشانی ہے. لکھا ہے جب امام کو عید پڑھانے کی دعوت ملی اور امام جانتے تھے کہ عوام میرے ساتھ ہے اور مامون الرشید کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ امام ہر حالت میں عید پڑھاتے، امام واپس کیوں گئے؟ کیا مامون کی حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے تھے؟ اب ذرا تصور فرمائیے، اگر امام نماز پڑھانے چلے جاتے اس شہر کے لوگ امام کے حکم کے اوپر تبدیل ہو جاتے، اس شہر کے لوگ مامون الرشید کے دربار پر حملہ بھی کر دیتے،
اس کے بعد ایک بغاوت رونما ہوتی اور اس بغاوت کے رونما ہونے کے بعد مامون الرشید نے اپنے دوسرے علاقے کے گورنروں سے کہنا تھا کہ میری نصرت کے لیے فوج بھیج دو. پھر وہ فوج بھیجتے, اس شہر کا محاصرہ کرتے اور امام کے چاہنے والے سارے لوگوں کو ذبح کر دیتے, بغاوت ختم ہو جاتی. کیا امام جز وقتی بغاوت کرنے کے لیے آئے تھے؟ 63 ہجرہ میں جب واقعہ ہرا پیش آیا تھا, بالکل یہی واقعہ پیش آیا تھا. 63 ہجرہ میں چوتھے امام مدینے کے اندر تشریف فرما تھے. عبداللہ بن حنزلہ نے ایک قیام کیا اس موقع کے اوپر بنی امیہ کے خلاف, لوگوں کو دعوت دی کہ ہم بنی امیہ کے حاکم کو باہر نکال دیں گے, اے لوگوں میرا ساتھ دو. لوگوں نے اس آدمی کا ساتھ دیا, بنی امیہ کے خاندان کے جتنے لوگ رہ رہے تھے ان سب کو مارا گیا, گورنر کو باہر نکال دیا گیا. مدینے کے اندر عبداللہ بن حنزلہ کی قیادت میں ایک حاکمیت قائم کر دی گئی. کچھ ہی عرصے کے بعد یزید ابن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں شام سے ایک لشکر بھیجا. وہ لشکر مدینے سے باہر حرہ نامی مقام پر ٹھہرا. اس وجہ سے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں. 63 ہجرہ کے آخری مہینوں میں اس لشکر نے مدینے کے اوپر حملہ کیا. 3 دن تک مدینے کی تمام جانوں کو اپنے لیے مباح سمجھا. اتنے لوگ مارے کہ مسجد نبوی میں گھوڑوں کے سوم خون میں ڈوبے ہوئے تھے. مسجد نبوی کو استبل بنایا اور اس کے بعد مسلمانوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق سے آگ برسائی. کیا ایسے جز وقتی اقدامات یہ امامت کی سیاست ہے؟ ہرگز نہیں. اب ایک سوال کچھ موضوع سے ہٹ کر ہے, اس کے لیے بھی وقت بنتا ہے تو میں عرض کرتا چلوں. سوال یہ ہے, امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام اختیار کیا؟ نہ صوم و صلات پر پابندی تھی اور نہ صبح پر پابندی تھی, پھر بھی امام علیہ السلام کو قیام کرنے پر مجبور کیوں ہونا پڑا؟ وہ مجبور چیز کیا تھی جس کی وجہ سے قیام کرنا پڑا؟ صاحب, ہوتا ہمارے یہاں یہ ہے کہ معمولاً جب ہم قیام سید الشہداء کی بات کرتے ہیں تو ایک ابتدائی غلطی کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں معمولاً کام اس وقت شروع کیا جاتا ہے کہ مدینہ کے حاکم کے پاس ایک لیٹر آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ سید الشہداء سے بیعت لے لو, اور سید الشہداء نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. آیا قیام سید الشہداء یہاں سے شروع ہوا ہے یا قیام سید الشہداء کہیں اور سے شروع ہوا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. یعنی اگر یزید ابن معاویہ بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو کیا امام امر بالمعروف نہیں انل منکر کے تحت بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے؟ جبکہ امام جب مکہ پہنچے تو انہوں نے مشہور و معروف خطبہ ارشاد فرمایا جو مولا امیر المومنین کے زمانے سے بھی منسوب تھا. فرمایا, اے خدا, تو جانتا ہے کہ نہ ہم طاقت کے لیے نکلے ہیں نہ مال و دولت کے لیے لکھتے ہیں, ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں تیرے شہروں کے اندر دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں. اور اس کے بعد ایک موقع پہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پر چلوں. انی اريد ان امر بالمعروف وانها عن المنکر. مولا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا تو کیا مولا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہ کرتے؟ امام نے حتیٰ اس وقت بھی کرنا تھا. بس امام کے تمام تر تحریک کی ابتدا صرف خطوط کا پہنچنا, جو کوفہ کے خطوط کئی مہینے کے بعد پہنچے مکہ کی زندگی میں, وہ ہرگز نہیں تھا. امام کی تحریک کا ابتدا بیعت کا مطالبہ بھی نہیں تھا جو 27 رجب کے نزدیک انجام پایا. امام کی بیعت کی ابتدا امر بالمعروف نہیں عن منکر کے وظیفے کو انجام دینا تھا. اب یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ امام کس چیز کو خطرے میں پڑتا دیکھ رہے تھے, کیا چیز خطرے میں تھی؟ اب دیکھیں, اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یزید شراب خور تھا اس لیے امام نے قیام فرمایا, بعد کے آنے والے حکام کے شراب خور نہیں تھے. بعد کے آنے والے بنی عباس کے حکمرانوں میں ایک حکمران ایسا تھا جو شراب کا حوض بنا کے اس کے اندر ڈبکیاں لگاتا تھا اور اس کے بعد اس میں سے پیتا تھا. اس کے خلاف اس زمانے کے امام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ یزید شراب خور تھا, معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ یزید نماز نہیں پڑھ رہا تھا, وہ بندر کو اپنے دربار کے اندر کھلایا کرتا تھا. معاملہ اتنا تھا کہ اسلام کو ختم کرنے کی سازش کا آخری مرحلہ آ گیا تھا. وہ ابو سفیان, معاویہ اور یزید ابن معاویہ اسلام کے خاتمے کی ایک سازش لے کر چل رہے تھے. یہ لوگ 50 سال سے اس سازش کے اوپر کام کر رہے تھے, اب آخری اسٹیج تھا امام کے سامنے. اب آخری سٹیج تھا. یزید کا اگلا قدم انتہائی خطرناک قدم تھا. یزید کے اگلے قدم میں یہ ہونا تھا کہ یزید اعلان کرتا کہ یہ جو دین رسول خدا لے کر آئے تھے نعوذ باللہ یہ مصنوعی دین تھا. میں مسلمان خلیفہ ہونے کے ناطے اعلان کرتا ہوں کہ یہ دین مصنوعی تھا, آج سے ہم جاہلیت کی طرف واپس آنے کا اعلان کرتے ہیں. یہ یزید کا اگلا قدم تھا, جس کو دیکھ کر امام نے اندازہ لگایا کہ اب اگر ہم خاموش رہے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا. یہ خلیفہ مسلمین ہونے کے ناطے جو ظاہری طور پر تھا دنیا سے اعلان کر دے گا کہ ہم خلیفہ مسلمین اعلان کرتے ہیں کہ دین اسلام غلط تھا اور جاہلیت پہ واپسی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آج آپ سے کہوں کہ عیسائی کیتھولک عیسائیوں کا پاپ اعلان کر دے کہ میں مسلمان ہو گیا. اس قسم کا ایک کام تھا جو یزید نے سوچا تھا. اب اس میں صرف ایک بات رہ جائے گی جس کی ہم تشریح نہیں کر پائیں گے کہ اس پورے کام کے اندر امام کی بیعت کی ضرورت کیا تھی, اور یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہوگا. انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کے اوپر رائز پیش کریں گے. آپ کی حسن سماعت کے انتہائی شکر گزار ہیں, اپنے صاحب صبر و تحمل سے سماعت فرمایا. خدا نمتال انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس امام مقدس کی ذات کے صدقے میں جن کا ہم نے ذکر کیا اسلام کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عنایت فرمائے. درود بھیجے گا محمد و علی محمد.